شیخ عارف باللہ شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عارفانہ کلام، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا، فیضان محبت سے بجا رہا ہے. اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، ایسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، میری عبدیت پہ یا رب یہ تیرا فضل کرنا، میری عبدیت پہ یا رب یہ تیرا فضل کرنا. یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، کبھی گر یا وہ بکا ہے، کبھی آ سرد بھرنا، کبھی گر یا ہو بکا ہے، کبھی آہ سرد بھرنا، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، کبھی ذکر ہو زباں سے، کبھی دل میں یاد کرنا، کبھی ذکر ہو زباں سے، کبھی دل میں یاد کرنا. جو اللہ والے ہو جاتے ہیں تو انہیں مولا ایسا یاد رہتا ہے کہ جہاں بھی جائیں کہیں بھی جائیں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. جہاں موقع ہو تو زبان سے کرتے ہیں، جہاں زبان سے موقع نہ ہو تو دل میں تو اللہ یاد رہتے ہی ہیں. جس کو غالباً حضرت مجذوب نہیں فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی رنگ ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی رنگ ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. اسی طرح ہے نا، اسی مدد فرما رہے ہیں. یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، کبھی ذکر ہو زباں سے، کبھی دل میں یاد کرنا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سارا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا۔ یہ ہمارے حضرت شیخ کا کی زندگی تھی، یہ ہمارے شیخ کا حال ہے، یہ جو حضرت نے ان دو شعر میں بیان فرمایا یہ ان کا حال تھا۔ میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ تیرے سنگ در پہ مرنا یعنی تجھے راضی کرنا، یہ تیرے عاشقوں سے سیکھا کہ تو کیسے راضی ہوتا ہے، طاعت کے وقت طاعت، گناہ چھوڑنے کے وقت گناہ کا چھوڑ دینا، آپ کی رضا کس چیز میں ہے، یہ سیکھا میں نے تیرے عاشقوں سے۔ تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، یہ تیری عنایتیں ہیں، یہ تیری مدد کا صدقہ، میری جان ناتواں کا تیرے غم پہ صبر کرنا، میری جان ناتواں کا تیرے غم پہ صبر کرنا، یہ تیری عطا ہے یا رب، یہ تیرا جذب پنہا، یہ تیری عطا ہے یا رب، یہ ہے تیرا جذب پنہا، میرا نالہ ندامت تیرے سنگ در پہ کرنا، میرا نالہ ندامت تیرے سنگ در پہ کرنا۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ یا اللہ یہ آپ ہی کی عطا ہے اور یہ آپ ہی کا جذب کیا ہوا ہے کہ جو میں آپ کے لیے آنسو بہاتا ہوں، اللہ کی طرف نسبت فرمائی ہے، میرا کوئی کمال نہیں، میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا، تیری شان جذب ہے یہ تیری بندہ پروری ہے، تیری شان جذب ہے یہ تیری بندہ پروری ہے، میری جان و دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کرنا، میرے جان و دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کرنا۔ حضرت والا کا مقطع ہے، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، صدق اللہ علیہ وسلم رسول النبی الکریم۔ اللہ والے جس چیز کی تعلیم دیتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ بے شک ہمارے پیارے شیخ عارف باللہ شیخ العظم والعجم کا عالمی شعر ہے، اللہ نے اس شعر کو مقبولیت عطا فرمائی، نقش قدم نبی کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں جل جلالہ، سنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ والوں کا دامن اسی لیے پکڑا جاتا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ سکھاتے ہیں، وہ اللہ والے بنے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سے، نہیں تو انہیں کون پوچھتا، ان کے کیا دام تھے، ان کے جو دام ہوئے، ان کی جو قیمت بڑھی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور ان کی اتباع کی بدولت بڑھی ہے، اور یہی اسی چیز کی وہ تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ والے اللہ والے ہم کہتے رہتے ہیں نا، سنتے رہتے ہیں، تو جیسے حضرت والا نے بھی ابھی اس میں تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے عاشقوں تیرے سنگ در پہ مرنا، تو یہ عاشق کون ہے، یہ کس کا عاشق ہے، جس کی تعریف، جس کے حمد و ثنا کی جا رہی ہے، یہ آخر کون سا عاشق ہے بھائی، یہ لیلا پہ مرنے والا عاشق ہے، یا دنیا پہ مرنے والا، مال جمع کرنے والا، اور اللہ معاف فرمائے کہ نفس کا پجاری، جی نہیں، یہ مولا پہ مرنے والا اور جو ہے مولا کے حبیب پہ مرنے والا عاشق ہے، یہ اس کی یہ تعریف ہے، اس کی یہ حمد و ثنا ہے، اور اس کا دامن پکڑنے کی تعلیم ہے کہ یہ مولا کی مان کر اور مولا کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر کر کے کیا ہو گیا؟ مولا والا ہو گیا، اللہ والا ہو گیا۔ تو اب تم بھی اس سے ہی سیکھ لو کہ یہ کیسے ہوا، اس نے کس طرح سے مولا کے حکم کو زندہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ ہر زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر مرحلے پہ کیسے اس نے اتباع کی، تو جس نے اتباع کی ہے وہی سکھائے گا نا بھائی۔ بھائی جو راہ پہ چلا ہو تو وہی سکھائے گا نا، جو راستے پہ جا چکا ہو۔ ایک آدمی مثلا کہ میں فلاں فلاں شہر جا چکا ہوں تو وہ سمجھائے گا کہ آپ اس طرح سے روٹ اختیار کریں تو آپ وہاں پہنچ جائیں گے۔ تو یہ جو راہ پہ چلتے ہیں وہی راہ بتلاتے ہیں اور وہ گمراہ نہیں کرتے۔ جو راہ پہ نہ چلا ہو وہ آ جائے اور کہ بھائی میں بھی جانتا ہوں تو کیا کرے گا؟ گمراہ کرے گا۔ اسی لیے ہمارے حضرت والا نے بہت پیارے انداز میں سمجھایا، بہت آسان عام فہم انداز میں، کہ دیکھو بھائی جس سے دین سیکھ رہے ہو یہ دیکھ لو کہ اس نے کس سے دین سیکھا ہے۔ جس کو تم نے اپنا بابا بنایا ہے یہ دیکھ لو کہ اس کا بھی کوئی بابا تھا، جس کا کوئی بابا تھا تو وہ بھائی، اور باپ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بچہ جو ہوتا ہے بیٹا ہوتا ہے، بیٹے کا بیٹا پھر کیا ہوتا ہے؟ پوتا ہوتا ہے اس کا۔ اور نیچے سے چلیں تو باپ، پھر دادا، پھر پردادا، پھر تو یہ دیکھ لو کہ اس کے دادا، اس کا دادا، اس کا دادا تھا کبھی تک نہیں تھا؟ اگر تھا اور اس نے واقعی کسی کو بابا بنایا اور اسے سیکھا، یعنی راہ چلے ہوئے سے راہ سیکھا، تو اس کی اتباع کرو، کیونکہ تم اندھے ہو ابھی، تم ابھی راہ چلے ہوئے نہیں ہو۔ تو یہ قاعدہ یاد رکھو، ہر ایک کو دل مت دے دو، ہر ایک کے دام فریب میں مت آ جاؤ کہ جس نے ذرا اچھی تقریر کر دی، جس نے ذرا نکات بیان کر دیے، مثلا جس نے چار کے صیغے بیان کر دیے، چار فرشتے، چار فرشتے، چار جو ہے وہ صحابہ، چار موسم، اور پتہ نہیں چار کر کے کیا کیا چار گنوا دیے، آٹھ دس قسم کے چار چیزیں گنوا دی، اب یہ اس کے لٹو ہو گئے۔ کوئی کیا نقطے بیان کر دیے انہوں نے، ماشاء اللہ، ان سے بڑا تو کوئی ہے ہی۔ تو بھائی اس پہ نہ دیکھ جاؤ بھائی، یہ دیکھو کہ اس نے نرم گرم بھی برداشت کیا، چلا سنت کی اتباع زندگی میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو بیسیوں بیٹھے ہوئے ہیں جو سٹے کا نمبر بتلاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، واصل ہیں، واصل۔ مولانا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب کسی نے ان کو بتلایا، یاد سے نہیں ہے، دیکھیے جنید بغدادی کتنے پرانے بزرگ ہیں، شاید چوتھی صدی کے بزرگ ہیں یہ حضرت جنید بغدادی، سری سختی، ان کے شیخ وغیرہ وغیرہ۔ تو کسی نے کہا کہ وہ واضح لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم واضح لوگ ہیں، اور نہ نماز کے نہ روزے کے۔ کہہ رہے بھائی سچ کہتے ہیں وہ، کہہ رہے وہ سچ کہتے ہیں، واصل تو ہوئے ہیں لیکن کہاں واصل ہوئے ہیں؟ جہنم واصل ہوئے، سچ کہتے ہیں وہ، جھوٹ تھوڑی کہہ رہے ہیں، جہنم واصل ہوئے، کہ نہ نماز نہ روزہ اور واصل ہو گئے ہم، نہ ذکر نہ تقوی کا اہتمام، اور دعویٰ ہے کہ ہم، ہمارے اندر تو یہ بزرگی اور وہ بزرگی، اور چار باہر بٹھا دیے جو لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، بھائی ہمارے شیخ بہت اونچے ہیں، ان کا درجہ بہت اونچا ہے، یہ تو مکہ میں نماز پڑھتے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو مکہ میں پڑھتے ہیں بھائی، کسی نے کہا تو پھر کھانا یا کوئی کھاتے ہیں؟ حضرت یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، سید یوسف بن نوری، بن نوری ٹاؤن کے بانی، تو ایک ایسے ان کے زمانے میں سنا میں نے، کیسے علول جلول کا آدمی تھا، وہ بھی ایسی دعویٰ کرتا رہتا تھا کچھ، سمجھ گئے، کہ میں تو ابھی مکے میں تھا اور ابھی وہاں تھا اور ابھی وہاں تھا. تو حضرت نے اس کو نگاہ میں رکھ لیا. تو ایک دن جب وہ آئے تو باتھ روم گئے, استنجا خانے گئے, تو حضرت نے اشارہ کیا, شاگردوں نے کنڈی لگا دی, بند کر دیا واش روم کے اندر. اب وہ فارغ وارغ ہو گیا, اب اس کے بعد کھٹکھٹا رہے ہیں دروازہ. تو انہوں نے سکھا دیا تو ان کو آواز لگاؤ کہ تم تو مکہ میں ہوتے ہو تو مکہ چلے جاؤ یہاں سے. کیوں بھائی؟ تم کہہ رہے میں تو مکہ میں تھا اور ابھی وہاں تھا, ابھی وہاں تھا, تو کیا مشکل ہے تمہارے لیے یہاں سے نکلنے کے لیے بےتاب کیوں ہو رہے؟ تم جب آنن فانن مکہ پہنچ جاتے ہو تو یہ باتھ روم سے باہر آنا کیا مسئلہ ہے تمہارے لیے؟ دماغ جب اچھی طرح سے ٹھکانے آ گیا توبہ کر لی, آئندہ نہیں بولوں گا. تو اس کے بعد کنڈی کھول دی. عجیب بزرگ تھے. ہمارے اکابر ایسے ایسے ہوئے ہیں کہ بس کیا عرض کیا جائے, دل چاہتا ہے بس انہی کا تذکرہ کرتے رہو ان کی, اس لیے کہ انہوں نے وہ اللہ والے تھے, ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے اللہ کے حکموں کو پورا کر کے کس مقام کے ہو چکے تھے. میرے شیخ اول حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعات بار بار سنائے, کیونکہ حضرت مولانا سید یوسف محمد یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہیں دنیا سے روشناس کرانے والے یہ حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہاں, انہوں نے حضرت کا ایک مضمون وہ کسی اس میں پڑھ لیا, بس وہ مضمون پڑھ کے پوچھا حضرت نے کہ یہ صاحب کہاں ہوتے ہیں؟ کسی نے کہا جی حضرت ماموں کانجن میں ہوتے ہیں, یہ ملتان کے آگے چھوٹا سا قصبہ ہے. حضرت ملتان پہنچ گئے اور وہاں ان کو طلب فرمایا اور ان سے فرمایا کہ آپ نیو ٹاؤن میں وقت دیں گے. ایک مہینے میں 10 دن. انہوں نے کہا حضرت میں تو ابھی نہیں جا سکتا وہاں پر, میرے ساتھ تو عذر ہے وہ کچھ ہیں. میں نے فرمایا نہیں, 10 دن آپ کو دینا ہے. تو برسوں 10 روز کے لیے حضرت تشریف لاتے تھے اور یہاں وہ سارے کام انجام دے کے جو حضرت بنوئی صاحب نے لگائے تو چلے جاتے. تو حضرت خود سنایا کرتے تھے کہ میں تو دیہاتی آدمی تھا, جب میں یہاں پہنچا شہر میں حضرت کے مدرسے میں خاص طور پر, تو کھانا لگا تو حضرت کا جسم بھاری تھا, تو حضرت آلتی پالتی مال کے بیٹھ گئے مار کے. تو مان میرے دل میں خیال آیا, خیال تو آ سکتا ہے نا بھائی, کہ یہ تو خلاف سنت, میں حضرت مجھے سامنے بٹھایا. ابھی یہ خیال میرے ذہن میں آیا تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب میں معذور ہوں, میں معذور ہوں, میں سنت کے طریقے کے مطابق نہیں بیٹھ سکتا ہوں, اس لیے مجبوراً اس طرح بیٹھتا ہوں. حضرت نے فوراً استغفار پڑھا کہ یا اللہ معاف فرما دیجیے, آپ کے مقبولین کے سلسلے کے لیے میرے دل میں ایسی بات پیدا ہوئی. دوسرا واقعہ خود حضرت نے سنا ہے یہ بھی, کہ جب دفتر میں آئے, دفتر میں گئے تو وہاں صوفے لگے ہوئے تھے. تو حضرت فرمایا میں تو دیہات گاؤں کا نکلا ہوا, وہاں کے مدرسے کا نکلا ہوا, چٹائی اور بوریے پہ بیٹھا ہوا, میں نے دیکھا تو میں نے کہا بھائی یہ کیا صوفے, یہ تو سنت کے خلاف ہے فوراً. ابھی حضرت کو یہ خیال ہی آیا ہے کہ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میاں مولوی صاحب یہ ہم نے نہیں لائے ہیں, یہ تو لوگ ڈال کے چلے گئے, یہ ہم نے نہیں خریدے, یہ لوگ ڈال کے چلے گئے. ان کی وہ استغنا کی کیفیت تھی کہ ایک بڑے سیٹھ نے پتہ نہیں اس زمانے میں کتنے لاکھ یا ہزار دینے کی پیشکش کی, تو حضرت نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ یہاں لے کے آئیں, یہاں پہنچا دیں. تو اس نے جواب دیا کہ نہیں یہاں آئیں تو پھر ہم دیتے ہیں. تو حضرت نے اور یہ کہا کہ یہ ساتھ یہ بھی کہا کہ دیکھ لیں اتنی بڑی رقم کوئی دیتا نہیں یا کوئی دے گا نہیں. تو حضرت نے اس کو جواب کہلوایا ان صاحب کو کہ آپ کو دینا ہے تو یہاں تشریف لائیں, یہاں دیں. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی رقم عام طور پر کوئی دیتا نہیں یا دے گا نہیں, تو یہ یاد رکھیں کہ اتنی بڑی رقم اس مولوی کے سوا شاید کوئی ٹھکرائے گا بھی نہیں. مولوی سے مراد مولوی کی جماعت تھی, اپنی طرف نشاندہی نہیں تھی, کہ یہ علماء کی جو جماعت ہے اس کے علاوہ کوئی ٹھکرائے گا بھی نہیں. یعنی یہ علماء ہی کی شان ہے, اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ وہ استغنا سے کام کرتے ہیں دین کا، دین کا کام استغنا سے کرتے ہیں، اس لیے کہ دین اللہ کا ہے اور اللہ اپنے دین کا کیا ہے، ہاتھ حفاظت کرنے والا ہے، وہ میرے تیرے سے کام نہیں چلتا، کسی زوم میں نہ رہے کوئی کہ میں کر رہا ہوں تو دین کا کام ہوگا اور میں نہیں کروں گا تو کام نہیں ہوگا، کتنے آئے کتنے چلے گئے، اللہ اللہ جس سے چاہے کام لے لے، جو جب کام لیتے ہیں کام کسے لیتے، اخلاص والے، اور جن کا طریقہ صحیح ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہو، ان کے کام میں برکت بھی ہوتی ہے اور ان سے کام لیا بھی جاتا ہے نا، اپنی ایک ہے اپنی مرضی سے کام کرنا اور ایک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں کام کرنا، کام جو لیا جاتا ہے وہ وہ اخلاص اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، فتنے کے ذریعے کام نہیں لیا جاتا، فتنہ پھیلا کے کام نہیں لیا جاتا دین کا، جو کام جس کام سے فتنہ ہو وہ اس میں برکت نہیں ہے۔ دیکھیے دارال العلوم دیوبند کی بنیاد ایک استاد اور ایک شاگرد سے پڑھی ہے، یہ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ دارال العلوم دیوبند کے فارغ التحصیل فیض یافتہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو ایک استاد ایک شاگرد، اور عمارت کوئی نہیں، دفتر کوئی نہیں، میز کرسی کوئی نہیں، کہاں پہ کہاں سے کام شروع ہو رہا ہے، انار کے درخت کے نیچے سے، پڑھانے والے کا نام بھی محمود ہے، پڑھنے والے کا نام بھی محمود ہے، جو بعد میں پڑھ کے کیا ہوئے، شیخ الہند ہوئے، جس کو دنیا نے شیخ الہند کہا، مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ۔ تو استاد میں اخلاص تھا، شاگرد میں اخلاص تھا، کہاں پہنچا دارال العلوم دیوبند، کہاں پہنچا، آج دنیا کا کوئی کونا شاید ایسا نہیں کہ جہاں اس کا شاگرد موجود نہ ہو، کئی دفعہ یہ سنا چکا پہلے بھی، حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو اصل میں اس کے بانی ثانی ہیں، اس کو عروج دینے والے ہیں، ترقی دینے والے ہیں، اس کو ایک باقاعدہ ایک منظم کرنے والے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہیں اور ان کے جسم سے نہریں بہ رہی ہیں اور نور کی نہریں بہ رہی ہیں اور پورے عالم میں جا رہی ہیں، بڑا ڈر گئے کہ یہ کیا بات، میں خانہ کعبہ کی چھت پہ پہنچ گیا، ڈرتے ڈرتے اپنے شیخ کو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خواب لکھا، حضرت بہت اس کے ساتھ میں نے یہ خواب دیکھا جس سے میں بڑا ڈرا ہوا ہوں، تو حضرت نے فرمایا ارے بھائی مبارک ہو، یہ تو بہت مبارک خواب ہے، یہ تو بہت عظیم بشارت ہے اس خواب کے اندر کہ تمہارے ذریعے سے اللہ تعالی علم کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں گے، بتلائیے، اور اس زمانے میں تو دنیا کے کونے میں شاید ان کے حیات میں تو نہیں پہنچا، بعد میں پہنچا، آج واقعتاً دنیا کا کوئی کونا شاید ایسا نہیں ملے گا جہاں اس دارال العلوم دیوبند کا نکلا ہوا ان کے شاگرد کے شاگرد شاگرد کے شاگرد نہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اس بات کر رہا ہوں کہ اخلاص اور للہیت اور طریقہ کار صحیح ہو تو انار کے درخت کے نیچے بھی دین کا کام ہو سکتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے دین کا کام شروع نہیں کیا ہے، بھائی کہاں سے شروع کیا، دار ارقم سے شروع کیا، خانہ کعبہ سے شروع نہیں کیا ہے، وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پہ نہیں ہیں، بے شک حق پر ہیں، پھر ہم چھپ پہ عبادت کیوں کریں، ہم خانہ کعبہ میں عبادت کریں گے، اور جو ہے دو جماعتیں بنی، ایک جماعت کے امیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ہیں اور یہ نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے چلے کہ ہے کوئی مائی کا لال جو آئے اپنی بیوی کو بیوہ کرانے والا اور اپنے بچوں کو یتیم کرانے والا، تو آئے میرے سامنے، اور یہ سادہ کعبہ پہنچے اور وہاں جا کر کے جو ہے طواف کیا, نماز پڑھی. تو اس سے پہلے پہلے کیا تھا کہ دار ارقم کام فرما رہے تھے, چھپ چھپ کر کے کام فرما رہے تھے, لیکن اللہ نے پھر اس کو چمکایا بڑھایا اور بلاخر یہ ساری فتوحات اور سب کچھ آپ کے سامنے ہیں. تو اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو سیکھنا چاہیے, سیکھے ہوں سے سیکھنا چاہیے, پھر کام کرو, پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے کام میں کیسے ورک کرے. یہ کیا فتنہ فساد ہے, ہمارے بزرگوں نے یہ تعلیم نہیں دی ہے, بالکل نہیں. جہاں کوئی اس طرح کی بات دیکھو, مسجد اختلافی جگہ پہ مسجد بنانا, مسجد کتنا پرانا, کتنا بڑا کام ہے بھائی, جو خیر کا چشمہ ہے, ہدایت کا مرکز ہے. مسجد جو ہے وہ جنت کے ٹکڑے ہیں, جنت کے باغ ہیں. یہ جتنی مساجد ہیں یہ سب کی سب جنت میں جمع کر دی جائیں گی اٹھا کے, اور دنیا تو ختم ہو جائے گی, یہ ٹکڑے جنت کا حصہ ہے. سمجھ گئے, جو آدمی مسجد جاتا ہے سمجھنے میں جنت آ گیا جی. اس لیے کہ یہ دنیا تو ختم ہوگی, یہ ختم نہیں ہوں گے. تو کتنا نیک کام ہے مسجد بنانا, مفہوم ہے نا کہ جس نے مسجد بنائی اس نے جنت میں اپنا گھر بنایا. لیکن قبضے کی جگہ پہ جائز نہیں, صحیح طریقے سے اس کو خریدنا یا جو بھی ہے وہ جگہ ہونی چاہیے. تو جب مسجد کا یہ حکم ہے تو مسجد جو دین کے کام کرنے کی بنیاد ہے سمجھیں, عام طور پر کام تو کہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن نماز مسجد میں ہی ہوگی, جمعہ مسجد میں ہی ہوگا. ہندوستان میں مسلمانوں نے ایک جگہ ایسی قبضہ کر لی اور مسجد بنا دی, ہندوؤں نے مقدمہ کر دیا, مقدمہ ہوا, جو انگریز جج تھا تو اس نے اس کی سمجھ میں نہ آئے کیا فیصلہ کرے. تو کسی نے کہا بھائی دیکھو ایک صاحب ہیں یہاں, وہ صحیح آدمی ہے نا, ہمیں امید ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کریں گے. بزرگ سے کوئی اللہ والے تھے, تو ہندوؤں سے پوچھا تم ان کی بات اگر یہ فیصلہ کریں تو ان کی بات مانو گے؟ ہندوؤں نے بھی بیک زمان ہو کے کہا ہاں ہم مانیں گے, یہ آدمی بالکل صحیح ہے. یہ ان کا کردار سامنے تھا, ان کے زندگی ان کے سامنے تھے اسی بستی کے, تو سب سامنے تھا کہ یہ کیسے ہیں. آدسوں کے سچے متبع تھے نا, آدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین قریش نے دیا تھا, بچپن سے جوانی دیکھی تھی ساری, کیسے ہیں یہ, تو صادق و امین دیا تھا. یہ سچے ہیں اور امین ہیں, تو ایسے ہی ان کا ان بزرگ کا بھی نقشہ سامنے تھا. جب وہ آئے جہاں پہ فیصلہ ہو رہا تھا تو انہوں نے پوچھا جگنے کے بتائیے یہ زمین جو ہے یہ مسلمانوں کی یا ہندوؤں کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہندوؤں کی ہے. بس فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے یہ مسجد ختم. مسلمانوں کو بڑا افسوس کہ یہ مسجد کو انہوں نے ہندوؤں کو دے دی. لیکن کیا ہوا کہ جب باہر آئے تو جو ہندو تھے اس میں سے اکثریت مسلمان ہو گئے, اور انہوں نے یہ کہا کہ آج مسلمان تو ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا, اسلام جیت گیا. تو بھائی میرے دوستو یہ دیکھنا ہے, یہ ایک ضمنی بات آ گئی بیچ میں کہ دین کا کام کیسے کرنا ہے, فتنہ فساد کے ذریعے نہیں کرنا. ہاں دین کا رکھوالا وہ بیٹھا ہوا ہے بھائی نا, ہم تو اپنی فکر کریں کہ ہمارے جو کام ہیں وہ سنت کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں, علماء کرام کی رائے اور مشورے سے ہیں کہ نہیں ہیں. سمجھ گئے, اس کی اہمیت ہے. تو بات اس پہ شروع ہوئی تھی کہ جو بھی اللہ والا ہوا وہ کیسے ہوا, آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہوا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, ہر شخص کے لیے نمونہ ہے, غریب کے لیے بھی ہے امیر کے لیے بھی ہے. کیسے, آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر کیا تھا, اختیاری تھا. آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت اختیاری تھی. آدم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سونے اور چاندی کے پہاڑ ساتھ چلتے ہیں. لیکن یہ فقر اختیاری تھا. جس وقت مال آیا تو کیسے صدقہ کیا؟ ایسا صدقہ کیا, دونوں ہاتھوں سے ایسے لوٹاتے تھے, ایسا لوٹاتے تھے. وزیر نے قیام فرما یہاں تک کہ وہ ختم نہ ہو جائے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے نا کہ ختم نہیں ہوا, لینے والا کوئی آ ہی نہیں رہا ہے, وہ بچا ہوا ہے. تو مسجد میں ہی قیام فرما لیا, اور صبح جب لینے والا آیا اور وہ مال دیا اور جب دامن خالی ہوا اس کے بعد گھر تشریف لے گئے. ایسے دینے والے اور ایسے مال کو اپنے پاس نہ رکھنے والے, یہ تو تھے اعظم کے اس کی حالت. سخاوت کی کہہ لیں یا جو ہے امارت کی کہہ لیں, جب مال آیا تو کتنے 100 اونٹ قربان کی. یہ کہہ رہی کہ ہم جب اعظم کے واقعات سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو بازے حیران ہوتے ہیں کہ بھائی ہم تو یہ سنتے ہیں کہ اعظم کے گھر میں دو دو چاند چولہا نہیں جلتا تھا. سنے نا, دو دو چاند چولہا نہیں جلتا تھا, کوئی شوربا سالن روٹی نام کی چیز نہیں پکتی تھی. تو کسی نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ پھر کیا ہوتا تھا, تو بس دو چیزوں پہ گزارا تھا, کھجور اور دودھ, اس پہ گزارا تھا. تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غربت کی حالت تھی, ظاہری غربت کی, تو 100 اونٹ کیسے قربان کیے تھے. تو یہ وہی چیز ہے کہ جس وقت اللہ نے مال عطا فرماتے تھے تو وہ بے دھڑک اللہ کے راستے میں لٹا دیتے تھے, یہ ان کی شان تھی. ہاں, تو اسوا ہر حالت میں امیر کو یہ تعلیم ہے کہ تمہیں اللہ نے اگر مال دیا ہے تو تم ایسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہ اسوا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو, غریب غربا پہ خرچ کرو. دعوت تبلیغ کے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ بیان الحمدللہ میں نے ان کی شرکت کی تھی ان کے بیان میں, اس میں انہوں نے فرمایا کہ امیر کیا کرے, اللہ کے راستے میں خرچ کرے. مختلف طریقے سے خرچ کر سکتا ہے, وہ ایسے کالونیاں بنا دے, ایسے آبادیاں بنا دے, ایسے گھر بنا دے سستے, اور اس میں غریب غربا کو آباد کر دے. اللہ نے تمہیں اتنا مال دیا ہے بھائی, ان کی رہائش کے بقدر, گزارے کے بقدر, مناسب سائز کے اور مناسب سہولیات کے گھر بنا دو, جتنی تمہاری حیثیت ہے, اور دے دو. اللہ نے تمہیں مال دیا ہے, تم مختلف طریقوں سے جو ہے خدمت کر سکتے ہو اللہ کے بندوں کی, تو اس کا حق ادا کرو. غریب کے لیے بھی نمونہ ہے کہ غریب غربت جب آئے تو آنسن کو دیکھو کہ میرے نبی علیہ السلام کے پاس کتنا مال تھا. آج روتے ہیں نا, ذرا کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو گیا, ذرا مال کم ہونا شروع ہو گیا, اب پریشانی, اب سب سے رو رہے ہیں بھائی میرا ملازمت ختم ہو گئی ہے, میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. آزاد سلم کا حسنہ ہمارے سامنے, اور کوئی مشکلات آ رہی ہیں, کوئی پریشانیاں آ رہی ہیں, تو آزاد سلم کا حسنہ دیکھیں. آزاد سلم کتنے زندگی میں کتنی پریشانیاں اٹھائیں, اولاد کی طرف سے پریشانیاں, صاحبزادیوں کو طلاق دی گئی, صاحبزادی صاحبہ اونٹ سے نیچے گرا دیا گیا, حاملہ تھیں اسی میں شہید ہوئیں. ہر طرح کی مثالیں ہیں. اللہ کا کلام جامع کلام ہے. یہ ایک آیت شریفہ دنیا کے ہر آدمی کے لیے یہ مشعل راہ ہے. اس میں ہر آدمی کو اپنے ماحول کے مطابق جن حالات سے وہ گزر رہا ہے آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ مل جائے گا, آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مل جائے گا. یتیم کو دیکھیں, آدم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے باپ والد صاحب تھے ہی نہیں پیدا ہوئے تھے, اور والدہ رخصت ہو گئی تھوڑے عرصے میں, اس کے بعد جو دادا تھے وہ دادا بھی رخصت ہو گئے, اپنے یہاں تک کہ چچا بھی رخصت ہو گئے. کیسی یعنی اس معاملے میں آزاد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ تھا, ہر طرح کی مثال مل جائے گی ہے نا, اور ہر طرح کی مثال کے ساتھ اس کی پیروی کا طریقہ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ہر موقع پہ اپنے نبی علیہ السلام کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ والے یہی کرتے ہیں, وہ اپنے حالات میں, اپنی زندگی میں, اپنے معاملات میں آل علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا نہیں فرمایا آل وسلم نے, ایک مرتبہ فرمایا کہ دین کے لیے جتنی تکلیف مجھے دی گئی ہے کسی نبی کو نہیں دی گئی. تو آل وسلم کی سچی محبت پیدا ہوگی اگر آدمی اپنے حالات میں دیکھنے لگے کہ ہمیں تو اللہ نے بہت دیا ہوا ہے. وہ جن کے لیے کائنات بنائی گئی, جن کے لیے کائنات بنائی گئی, اگر وہ نہیں پیدا کیے جاتے تو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا نہیں پیدا کی جاتی. تو کیا ہوتا, لیکن ایسی تکالیف اور ایسا اختیاری فقر اللہ نے سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائی. ہم سے تقاضا کیا ہے, ہم سے کیا تقاضا ہے, یہ کہنے اس تفصیل بتلانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال ہے تو فقیر ہو جائے. ہم سے یہ تقاضا نہیں ہے, کمزور اور ایمان ہے ہم لوگ, ہے نا بھائی. یہاں تک کہ علماء کرام نے اجازت دی ہے کہ کوئی حرام کما رہا ہے, صحبت میں آیا اللہ والوں کی, علماء کرام کی, پتہ چلا کہ تو حرام ہے, یہ تو ناجائز ہے, تو میں غلط کھا بھی رہا ہوں, غلط کھلا بھی رہا ہوں اپنے گھر والوں کو, تو کیا فرمایا کہ بھائی فوراً نہ چھوڑ دے, فوراً نہ چھوڑ دے, انتظام کر لے. جب تک انتظام نہیں ہوتا توبہ کرتا ہے, اس کی شکلیں ہیں انتظام کی. اور پھر چاہے حلال کم آمدنی کی مل جائے تو چھوڑ دے. یہ نہیں کہتے ہیں ابھی تو بھائی میں 1,00,000 کماتا تھا اور یہ تو 25,000 مل رہے ہیں مجھے, نہیں انشاءاللہ اس میں اللہ برکت دے دیں گے, لیکن اتنی رعایت دے دی کہ تم کمزوری مانو, تم ابھی مت چھوڑو, کہیں تم اس سے بھی نہ جاؤ. بعضوں نے ایسا کیا, پریشان ہو گئے, جو کر رہے تھے جو عمل اس سے بھی گئے. اللہ معاف فرمائے, منہ سے ایسے کلمات کہہ دیے کہ ایمان کے بھی لالے پڑ گئے, مر گئے نا جوش میں آ کے. تو اس لیے اتنی رعایت دی ہے کتنا کرو, تو کرنا کیا ہے, آج صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس کن چیزوں میں, عوامر و نواہی میں. ایک سچا امتی عوامر و نواہی میں. آج صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں گانے بجانے کے آلات مٹانے کے لیے آیا ہوں. یہودوں نے سارا اپنی عورتوں کو ساز اور سارنگے دے کر کے ان کو گانے گاتے تھے, وہ ان کے عورتیں اور مردوں کو بھرتی تھی وہ. جب دعوت تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو وہ آ کر کے ڈھول اور اس طرح کی چیزیں بجا کے لوگوں کو کہ یہ آواز نہ سنے. تو فرمایا تو میں تو آلات سارنگی ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. تو آج امت کیا کر رہی ہے, الغنا رقیت الزنا. غنا جو ہے, موسیقی جو ہے, وہ زنا کا منتر ہے. لیکن آج ہمارے دیکھیے جو لوگ گانے بجانے نہیں بھی شامل ہوتے, لیکن کیا آ گیا صاحب, موبائل آ گیا, موبائل جی, اور اس میں کیا ہے, کیسی کیسی لگی ہوئی ہیں. مسجدوں میں دیکھتے ہیں نا کہ ایک دم سے میوزک بجنا شروع ہوگی, مبتلا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. تو بھائی کام تو بہت آسان تھا, بہت آسان تھا, یا تو اس کو بیل ایسی لگا لیں, سادی سی لگا لیں بیل, اور یا اس کو اس پہ رکھ لیں جس کو کہتے ہیں وائبریشن, ہے سائلنس, کیا کہتے ہیں, سائلنٹ, سائلنٹ پہ رکھ لیں, نماز کے وقت میں کر لیں. طریقہ ہے, ذرا سا اہتمام کی ضرورت ہے کہ یہ اتنی بری چیز ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مبغوض ہے یہ. آج انہوں نے سازش کر کے ہر چیز میں میوزک شامل کر دیا ہے. صحیح ہے, کوئی بھی ان کی طرف سے کھلونا آئے گا, کوئی ایسی چیز آئے گی, اس میں میوزک ڈال دیتے ہیں, اور ہمارے بچے اسے شوق سے خریدتے ہیں, ضد کرتے ہیں, اور اللہ معاف فرمائے, ابتلا ہو جاتا ہے. والدین, بعض والدین نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوری اس میں اطلاع ہو جاتا ہے ان کا, تو اس کے لیے کیا استغفار, دانستہ نہ کرے, دانستہ ہو جائے تو پھر استغفار کرے. ایسی اور جتنی بھی چیزیں ہیں اس زمانے میں جو ہمارے شیخ کی خاص تعلیم تھی, نظر کی حفاظت, اس کی اہمیت یہاں سے سمجھ لیجئے. اللہ ہم سب کو سمجھا دے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد, اپنے داماد کون, حضرت علی کرم اللہ وجہ, کتنے نیک تھے, کتنے صالح تھے, اشرائے مبشرہ غزوہ خیبر کے موقع پہ فرمایا کہ کل یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے, خوش ہے. سارے صحابہ تڑپ رہے ہیں, یا اللہ ہمیں مل جائے, ہمیں مل جائے, ساری رات نے اگلی صبح کا فرما دیا. سوچے کہ جس سے اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوگا اس کو جھنڈا دیا جائے گا, کیا کیفیت ہوگی صحابہ کی, جیت صحابہ اس میں موجود ہے تمام کے تمام. اور اگلی صبح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آواز فرما دی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جھنڈا فرما دی, ان کی آنکھ دکھ رہی تھی, وسلم میری آنکھ دکھ رہی ہے, لعاب دہن منہ سے نکالا اور ان کی آنکھ پھر دی, ٹھیک ہو. اور ایک لطیفہ ہے اسی پہ کہ ایک مرتبہ غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے یا کوئی اور صحابی تھے, تو جو ہے ان کی آنکھ دکھ رہی تھی تو وہ کھجور کھا رہے تھے, ہے نا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ بھی دکھ رہی ہے اور کھجور بھی کھا رہے ہو, تو نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں جو صحیح ہے. بڑا خوش ہوئے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے مزاح فرماتے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ. ایک بوڑھی عورت تھی, اس کو فرما دیا کہ بڑی بھی بوڑھی عورتیں جنم پہ نہیں جائیں گی, اب اس نے رونا شروع کر دیا کہ وہ تو بوڑھی تھی, کہ بوڑھی عورت جنم پہ نہیں جائے گی, وہ رو رہی ہے. تھوڑا سا اس کو فرمایا بھائی گھبراؤ نہیں, جاؤ گی, بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں گی لیکن جوان ہو کے جائیں گی. صحابی آئے یا رسول اللہ, وہ اونٹ آئے ہوئے تھے, جو ہی دیکھیے صدقے کی بات, اونٹ آئے ہوئے تھے غنیمت کے, یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ دے دیجیے. فرمایا میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو اونٹ کی ضرورت ہے, آپ بچہ دے رہے ہیں. تو فرمایا ارے بھائی ہر اونٹ کسی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے, دیکھیے کیسے مزہ آتے ہیں. اس نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو فرمایا, جب بچے تھے نو عمر, اے دکان والے, کیسے بولا, اے دکانوں والے. اب اس میں دیکھیے کوئی جھوٹ بھی نہیں, نعوذ باللہ, کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے. کیا مقصد, اس میں کئی چیزیں ہیں, ایک مزاق کا مزاق ہو گیا, اور دو کانوں کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ بہت زیادہ سنتا ہے, بہت جلدی سنتا ہے, اس میں ایک مدہ بھی ہو گئی. میرے شیخ ابو الحضرت محسوس یعنی شہید رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث میں وہ ایک چھوٹی سی تین چار کلمات کی حدیث ہے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے پیارے یا عمیر, ان کی ایک طوطی مر گئی تھی, طوطی پالی ہوئی تھی انہوں نے, پرندہ چھوٹا تھا وہ مر گیا تھا, انہیں افسوس تھا, تو وہ تشریف لائے تو یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے ان کے راستے میں, ملاقات ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک جملہ فرمایا, ارے عمیر تمہاری وہ طوطی کہاں گئی, ارے عمیر تمہاری وہ طوطی کہاں گئی, بس اتنا فرمایا. اس سے علماء کرام نے, حضرت نے فرمایا 200 مسئلے نکالیں اس ایک حدیث سے, 200 مسئلے نکالیں. یہ ہے عام صاحب کے کلام کی بلاغت, اور یہ ہے علماء امت کی محنت. اتنی اس پہ محنت کی علماء امت نے کہ اس سے ایسے مسائل سنباد کیے, جیسا شہید رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث میں الحمدللہ. تو میں اسپرچ کر رہا تھا کہ اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا مبارک عطا ہوا, اس سے اندازہ لگا یہ کیا شان ہے. اور نصیحت فرمائی جا رہی ہے, جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے, ہم سب کمزور ہیں, اور اس زمانے میں اللہ رحم فرمائے. فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ, پہلی نظر کے پیچھے دوسری نظر مت ڈالنا. ان نظر سہم من سہام ابلیس مسموما من ترک مخافتی ابدلتو ایمانن یجدو حلاوتو فی قلبی. کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, زہر میں بجھا ہوا, جس نے اللہ کے خوف سے ترک کر دیا, دیکھنے سے بچا لیا, اپنے آنکھ کی حفاظت کر لی, اللہ اس کو اس کے بدلے میں ایمان کی حلاوت عطا فرما دیں گے جو وہ اپنے قلب میں پائے گا. دیکھیے آدر نصیحت فرما رہے ہیں تو کتنے جلیل القدر صحابی کو نصیحت فرما رہے ہیں اور کیسی اس پر مذمت فرما رہے ہیں کہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, زہر میں بجھا ہوا, کہ لگا اور مر گیا آدمی. زہر میں جو بجھا ہوا تیر ہوتا ہے, ٹچ ہوا اور زہر گھس گیا جسم کے اندر, صلاحیت کر گیا, مر جاتا آدمی, اللہ بچائے. تو اتنی ہی خطرناک چیز ہے نظر. نظر اس لیے حضرت والا ہمارے بہت اس پہ حضرت کی زندگی کا مشن یہی تھا سمجھے کہ بھائی نظر کی حفاظت کرو, نظر کی حفاظت کرو, نامحرموں سے, امرد لڑکوں سے, یہ سائن بورڈوں پہ جو تصاویر لگی ہوئی اس سے, باہر جو عورتیں پھر رہی ہیں ان سے, دفتر میں کام کرتے ہو وہاں احتیاط کرو, اخبارات میں, رسائل میں, وغیرہ وغیرہ. بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ صاحب یہ تو موبائل پہ تصویر ہے یا یہ تو فلاں چیز کی تصویر ہے, یہ تو فلاں تصویر ہے. تو ایسے ہی کسی نے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ حکیم الامت مجدد امت کے زمانے میں کوئی ایسا اشکال کیا تھا تصویر پہ کسی چیز پہ, تو حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ ایک دریا ہے, وہاں ایک عورت پانی بھر رہی ہے مثلا, جس سے اس کی چبی پانی کے اندر آ رہی ہے, پانی اس طرح رکا ہوا ہے کہ اس کی چبی اس کے اندر آتی ہے نا بھائی آدمی جب ایسے جھانکتے ہو پانی, تو فرمایا یہ بتاؤ کہ اس پانی میں جو اس کی چبی آ رہی ہے اس کو دیکھنا جائز ہوگا؟ آدمی کہے گا نہیں ہوگا, تصویر تو تصویر ہے, چاہے پانی کے اندر ہو, چاہے جو ہے شیشے کے اندر ہو, یا کسی آئینے میں کوئی تصویر عورت نظر آ رہی ہے, کوئی کہے میں تو آئینہ دیکھ رہا ہوں, تو دھوکا ہے نا شیطان کا ہی. بس اس کا تمہارا نظر پڑی اور اس کی جو وہ ہے شیطانی وہ آ جاتا ہے, اثرات آ جاتے ہیں, اس لیے ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. سمجھ گئے نا جی؟ شیطان نے جب مہلت مانگی, اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت دی میں نے, تو فرمایا اس نے عرض کیا یا اللہ میں تیرے میں کچھ جال بھی چاہتا ہوں, مجھے کچھ جال بھی دے تیرے بندوں کو, جال بھی مانگا اس نے, تو اس کو وہ گانے بجانے, مال و دولت اور اس طرح کی چیزیں دکھائی گئیں. اس نے سب کو کہا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی جال ہے اچھا, یہ بھی جال ہے اچھا, یہ بھی اچھا جال ہے, لیکن نہیں مجھے کچھ اور بھی چاہیے. چین نہیں آیا اس کو, آخر میں اس کو عورت کا حسن و جمال دکھایا گیا, اس نے کہا بس 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 کافی, بس کافی. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مفہوم ہے کہ میں اپنے پیچھے دو فتنے چھوڑ کے جا رہا ہوں بڑے, جس کے لیے میں بہت اپنی امت کی طرف سے فکر مند ہوں. اس میں ایک فتنۃ النساء ہے, عورت کا فتنہ ہے. بزرگوں نے اس کو کہا ہے زن زر زمین, تین چیزیں ہیں فتنے کی, زن عورت, زر مال اور زمین. دیکھو آج جائیدادوں پہ ہو رہی ہیں قتل و غارت گری, کتنے قتل ہو رہے ہیں, لینڈ مافیا نام ہی رکھ دیا گیا ہے نا. تو یہ فتنے ہیں, اللہ بچائے ان سے. اور یہ ہمارے شیخ کی کیسی پیاری تعلیم, نظر کی حفاظت کرو, نظر بچاؤ, اپنے گھر میں شرعی پردہ نافذ کرو, کزنوں میں پردہ, فلاں ذات فلاں ذات فلاں ذات, تو کیا ہو جائے گا پھر بھائی, بہزاد ہو جائے گا, وہ زادوں کے چکر میں آ جائے گا, اللہ بچائے. تو شرعی پردہ گھر میں, باہر سے صاحب وہ پلمبر صاحب آ رہے ہیں, بیگم صاحبہ پلمبر سے کام کرا رہی ہیں, وہ فلاں آ رہے ہیں, میرے ادارے کا واقعہ ہے یہ, میرے سامنے کا واقعہ ہے, مثال موجود ہے. ہمارے ادارے کا ایک پلمبر, ایک جو ہے لڑکا ادارے کا کارکن, وہ اس پلمبر کو لے کے اپنے گھر میں کام کرانے گیا, اور اس کی جو بیوی کی بہن ہے وہ اس کے چکر میں آ گئی. بتلائیے, یہ میرے سامنے کی مثال موجود ہے, یہاں تک کہ شادی ہوئی. ہم کس اس میں ہیں؟ یہ جو ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے, عرض کرنا, خواتین بیٹھی ہیں, عرض کرتے ہوئے زیادہ اچھا نہیں لگتا اس موضوع پہ زیادہ بات کرتے ہوئے, تھوڑی سی حیا آتی, لیکن کیا کیا جائے کہ یہ بات ایسی ہے کہ بہت ضروری ہے, اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے, اپنے نظروں کی حفاظت, اپنے گھر کی حفاظت, بہت اہم مسئلہ ہے یہ. ایمان کی حلاوت اگر چاہیے تو بھائی اس کا اہتمام کریں, اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے وہ باہر والوں کی نظر سے بچائیں, اور یہ بھی باہر والوں کی نظر سے بچیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابہ کرام سے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ صحابہ خاموش ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر جاتے ہیں, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ انہوں نے کہا عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ نہ کسی نامحرم کو دیکھے نہ اس کو کوئی نامحرم دیکھے. آئے عرض کیا رسول اللہ یہ ہے عورت کے لیے سب سے بہتر. فرمایا کہاں سے پوچھ کر؟ تو میں آپ کی لخت جگر نے بتلایا, فرمایا ہاں وہ میرے جگر کا ٹکڑا. کیسا پردہ کرتی تھی کہ آنکھ جب وفات نظر آنے لگی تو خادمہ بہت فکر مند تھی, تو خادمہ جو حبشن تھی اس نے پوچھا تو کہا بھائی میں بڑی فکر مند ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش پہ نظر پڑے گی لوگوں کی. تو اس حبشن نے یہ بتلایا کہ ہمارے علاقے میں ایسے اوپر ایک وہ بنا کے ڈال دیتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, ایک جنگلا ایسے بنا کے ڈال دیتے ہیں گھاس پھوس کا, جسے جسم نظر نہیں آتا وہ لاش نظر نہیں آتا, اس کو بڑا پسند فرمایا اور یہ ڈلوایا گیا اس کے اوپر, اتنا اہتمام تھا. تو بھائی ہماری عورتوں کو بھی اس سے جو ہے سبق لینا ہے, ہمیں بھی لینا ہے, ہماری جو ہے عورتوں کو بھی سبق لینا ہے. سمجھ گئے نا, اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر بڑی بڑی صفات پیدا کی, بڑی با صفات ہیں یہ, سمجھ گئے, ان کے بغیر کارخانہ نظام چلتا نہیں ہے. ابو حنیفہ امام اعظم کیا نام, ابو حنیفہ لوگ زیادہ جانتے ہیں, اصل نام نہیں جانتے بہت سے, اکثر نعمان بن ثابت, اور نام ابو حنیفہ سے جانا جا رہا ہے. کیا وجہ تھی؟ سوال آیا کہ ایک مرد چار شادی کر سکتا ہے, ایک عورت چار شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ امام صاحب چکرا گئے, گرائے پریشان, کیا جواب دیں, کس طرح مطمئن کریں بیٹی صاحبہ؟ ابا جان آج پریشان نظر آ رہے ہیں. ارے بھائی ایسے ہی بس کچھ نہیں نہیں بتائیں. کیا بتایا؟ کہ دیکھو اس طرح کا سوال آیا ہے. انہوں نے کہا جنہوں نے پوچھا ہے, خواتین کی طرف سے سوال تھا, جنہوں نے پوچھا انہیں میرے پاس لے آئے. انہیں سے کہا مجھ سے رابطہ کریں, آ گئی. انہوں نے فرمایا چار وہ لاؤ پیالے دودھ میں بھرے ہوئے, چار آ گئے. فرمایا اس کو ملا دو, ملا دیا. اب فرمایا کہ اب اس میں جس پیالے میں جو دودھ تھا وہ الگ کرو. وہ سب پریشان, کیسے ہوگا جو مل گئے. فرمایا بس یہ تمہارے سوال کا جواب ہے. ہاں پہلے جواب دینے سے پہلے والد صاحب کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ ابا جان جواب میں دوں گی لیکن آپ کے ساتھ میرے نام کی کنیت لگے گی. امام صاحب مانے کہ ہاں ٹھیک ہے, حنیفہ نام تھا ان کی سادے کا. اس کے بعد سے ابو حنیفہ ہو گئے. باپ نے جواب کو پسند فرمایا کہ واقعی تم نے جس طرح سمجھایا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خواتین کی بھی قدردانی نصیب فرمائے, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. جو غلطی کوتاہی ہوئی اس پر معافی ندامت. تو بات اس پہ شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو سچے متبعین ہیں، سچے بندے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے والے ہیں، پوری پوری اتباع کرنے والے ہیں، اور ہمیں انہی کی اتباع کرنی ہے. ہمیں ایسے ہی اللہ کے بندوں کو ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے، ان کی صحبت میں جانا ہے کہ جو ان کے سچے متبعین ہوں، سمجھ گئے نا، ان کی ماننے والے بھی ہوں اور اتباع کرنے والے بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی گمراہی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اپنے مقبولین اور صالحین کی صحیح قدردانی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اکثر ساتھیوں کو یہ اعلان معلوم ہے کہ کل انشاءاللہ ہب کی جامع مسجد میں جو ہے ترتیب رکھی گئی ہے بیان کی، ایک دینی مذاکرے کی، تو جو حضرات وہاں جانا چاہیں وہ یہاں تقریباً 10 بجے تشریف لے آئیں، تو یہیں سے جانے کا گاڑی کا انتظام ہے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام کے السلام تبارک تیاز الجلال والاکرام. اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. یا اللہ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو انتہائی قبول فرما لیجیے، تمام حاضرین اور حضرات کے آنے کو انتہائی 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 قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہم سب کے ایمان و یقین کو کامل فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے اعمال کو درست فرما دیجیے. یا اللہ حسن اعمال نصیب فرما. یا اللہ یا اللہ ہماری اصلاح ظاہر و باطن فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے ہم سے گناہوں کو دور فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑوا دیجئے اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑوا دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے جملہ مسائل کو حل فرما دیجئے، پریشانیوں اور مشکلات کو دور فرما دیجئے. یا اللہ عافیت عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری جان میں، ہمارے اہل و عیال میں، ہمارے مال میں، ہمارے کاروبار میں یا اللہ عافیت عطا فرما دیجئے. ہماری ملازمتوں میں عافیت عطا فرما دیجئے. تقوی والی حیات نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو متقی بنا دیجئے. اپنے مقبولین اور صالحین کا مضبوط ساتھ نصیب فرما. ان کے ساتھ یا اللہ مضبوط وابستگی نصیب فرما. یا اللہ اپنے مقبول صالحین کا فیض ہمیں عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کی محرومی سے بچائیے، ہر طرح کی ناکامی سے بچائیے، پشیمانی سے بچائیے، پریشانیوں سے بچائیے، موجودہ اور آئندہ آنے والے فتنوں سے، شرور سے، حادثات و سانحات سے، آفات و بلیات سے، اچانک اموات سے، زلزلوں سے، غرق و حرق سے، یا اللہ دہشت گردی سے، دھماکوں سے، یا اللہ ہر طرح کے حادثات سانحات سے حفاظت فرما. یا اللہ عمر برکت عطا فرما. یا اللہ مال برکت عطا فرما. اہل اولاد برکت عطا فرما. دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے. آپ بے نیاز ہیں، آپ کا دین بے نیاز ہے، ہم حاجت مند ہیں، محتاج ہیں. یا اللہ کچھ کام سے لے لیجیے. حاسدین کثرت سے بچائیے، نظر بد سے بچائیے، مفسدوں کے فساد سے بچائیے. یا اللہ دین کا کام صحیح نہج پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. جو بیمار ہیں اپنے کرم سے شفا کلی عطا فرما. جو لوگ یا اللہ مقروض ہیں ان کو اللہ قرض سے خوشی نصیب فرما. جو لوگ بے گناہ قید ہیں اللہ ان کو رہائیاں نصیب فرما. جن کے جو مسائل ہیں ان کو حل فرما. دینی جماعتیں، دینی انجمنیں، دینی شخصیات، سب کی حفاظت فرما. سب کے کاموں میں اللہ برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے مساجد کی، خانقاہوں کی، دینی مراکز کی، ہمارے مدارس کی اللہ حفاظت فرمائیے. ان کے کاموں میں انتہائی برکت عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما. جو یا اللہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں مولا یا اللہ اپنے کرم سے ان کی بخشش فرما دیجیے، ان کے درجات کو انتہائی بلند فرما دیجیے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے انتہائی جزائے خیر عطا فرمائیے، اور ہم سب کو اے اللہ حضور کا سچا عاشق بنائیے یا اللہ، قول قول کے اعتبار سے بھی اور حال کے اعتبار سے بھی یا اللہ عاشق بنائیے یا اللہ، یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر رحم فرما دیجیے، پوری دنیا کے یا اللہ مسلمانوں کو دین کو چلنے کی توفیق عطا فرما اور کفار کو بھی ہدایت عطا فرما، یا اللہ مسلمان جہاں کہیں بس رہے ہیں ان کی اللہ حفاظت فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ ہمیں وہاں تک پہنچا دیجیے، یا اللہ جن جن ارواح کو عالم میں ہم سے مناسبت ہے انہیں ہم سے جوڑ دیجیے، یا اللہ خواہ ہمیں وہاں بھیج کر یا انہیں یہاں بھیج کر یا اللہ، یا اللہ فضل فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے تمام حاجات سے آپ بہت واقف ہیں، ساری حاجات کی اللہ تکفل فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے بہت سارے احباب پریشان ہیں اللہ اپنے بال بچوں کی طرف سے مولا اس سے ہمیں خصوصی مدد فرمائیے، یا اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما دیجیے، یا اللہ بہت ساری بیٹیاں جو سسرالوں میں اللہ پریشان ہیں مولا، مولا ان کا آپ کی سوا کوئی نہیں، مولا آپ کی سوا ان کا کوئی نہیں، مولا ان کے احباب کو اللہ ان پر مہربان فرما دے اللہ، یا اللہ ان کے جتنے بھی ان کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں مولا ان کے دل میں ان کے لیے نرماہٹ پیدا فرما دیجئے، آسانیاں کر دیجئے، ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجئے، آمین آمین آمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد المبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.